الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام برادران اسلام آج کی ہماری یہ مجلس یہاں اس رانی تالاب مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی تھی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں، اپنے بہی خواہوں اور اپنے اہل خاندان اور دیگر اہل اسلام کے سامنے سنائیں، اور اس طرح گویا ان کا اعزاز ہو۔ جو مقصد تھا اس مجلس کے انعقاد کا، وہ تو بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے۔ ابھی ان سب 21 طلباء نے اپنا آخری سبق آپ کے سامنے بڑے عمدہ اور شاندار انداز میں سنایا۔ یہ بھی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد کے لیے جن کی زبان مادری زبان عربی نہیں، ان کے واسطے بھی قرآن پاک کی تلاوت کو ایسا آسان کر دیا کہ وہ اہل زبان اور اہل انسان کی طرح اسی لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ورنہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسی زبان جو اس کی مادری زبان نہیں ہے اگر سیکھے اور پھر اس زبان کو اسی لہجے میں، اسی انداز سے جو اہل زبان بولا کرتے ہیں بولے، یہ عام طور پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن پاک کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا قرآن کے معجزے کے طور پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے سلسلے میں فرمایا ہے، اس کا پڑھنا بھی ایسا آسان کر دیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بھی اس کو اسی لہجے میں، اسی انداز میں پڑھتے ہیں۔ گویا قرآن کی جو حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں اس کے لہجوں کی حفاظت بھی، ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بہرحال یہ مدرسہ جس کے اندر یہ سلسلہ تحفیظ قرآن کا جاری ہے، یہ وہ بابرکت سلسلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مسعود سے برابر چلا آ رہا ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی وحی لے کر تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ وحی مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ حضرات صحابہ نے حضرت صحابی ہیں حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے بھائی، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور ان کا اسلام بڑا اچھا رہا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ کیف یاتی کل وحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر وحی کے دو طریقے جو عام طور پر آپ کے ساتھ پیش آتے تھے وہ بتلائے. ایک تو کا سلسلہ دل جرا سے گھنٹی کی آواز کی طرح گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دیتی تھی جو مسلسل جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو گھنٹی کی آواز کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ کس معنی کر کے اس کو بھی حضرات شرح حدیث نے باقاعدہ تفصیل سے چھیڑا ہے, بیان کیا ہے. تو عام طور پر تو یہی بتلایا جاتا ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز میں ایک طرح کا تسلسل ہوتا ہے, لگاتار وہ چلتی ہے, اس طرح گویا حضرت جبریل جب وحی لے کر کے آتے ہیں اسی انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آواز سنائی دیتی ہے. اور جیسے گھنٹی کی آواز جب آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی کوئی جہت متعین کرنا آسان نہیں ہوتا. آدمی کو ایسا معلوم ہوتا ہے ادھر سے آ رہی ہے, پھر خیال ہوتا ہے ادھر سے آ رہی ہے, پھر خیال ہوتا ہے ادھر سے آ رہی ہے, گویا ہر جہت سے آواز کا احساس ہوتا ہے. اس معنی کر کے بھی گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی. بہرحال اس میں ایک ایسا ابہام تھا کہ وہ ہر آدمی کے لیے اس کا سمجھنا آسان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب اظہر کے اوپر اس کو نازل فرمایا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس کو محفوظ کر لیتے تھے, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ وحی کے آنے کا میرے لیے سب سے زیادہ گران اور سخت اور مشکل. اور اس کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو جب کسی کو تعلیم دی جاتی ہے تو تعلیم دینے کے دو طریقے ہیں, ایک تو تعلیم دینے والا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے تعلیم حاصل کرنے والا. تو تعلیم کبھی تعلیم دینے والا اپنے آپ کو تعلیم حاصل کرنے والے کے درجے میں پہنچا دیتا ہے. جیسے آپ کبھی چھوٹے بچوں سے بات کرتے ہیں نا بڑے لوگ, تو بڑے انداز میں نہیں بات, وہ جیسے چھوٹے بچے جیسا بولتے ہیں ایسا ان کے ساتھ بولا جاتا ہے تاکہ ان کے سمجھ میں وہ بات آئے. اس بڑے نے اپنے مقام سے نزول کر کے اتر کر کے اس کی فہم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اس کے والا انداز اختیار کیا. ایک شکل تو یہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے ہی اس میں, تو اس صورت میں سامنے والے کے لیے چونکہ اس کی یہ ابھی اتنی یہ نہیں ہے اس کے لیے اس کے حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے. تو گویا یہاں گویا حضرت جبریل اپنی گویا شان ملکیت میں فرشتہ والی شان کے اندر رہتے ہوئے یہ بات وحی کے الفاظ پہنچاتے تھے, اس کا اخذ کرنا, اس کا کیچ کرنا, اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی مشقت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی. اس کے برخلاف ایک دوسری صورت بھی بتلائی کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں, یعنی وہی اسی انداز سے پہنچاتے ہیں. نبی انسانی شکل میں آئیں گے اور وہی کے الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کو کیچ کرنا, اس کو اخذ کرنا, اس کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. بہرحال یہ دو طریقے تھے, اور بھی طریقے بتلائے جاتے ہیں لیکن عام طور پر انہی دو طریقوں کے ذریعے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. آپ نے اسی سوال کے جواب میں جو فرمایا اور اسی لیے وحی کے نزول کے وقت وہ جو شدت آپ نے بتلائی, شدت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وحی کے نازل ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طبیعت مبارکہ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے, ثقل. اور ایسے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جو ہے قول ثقیل سے یعنی بوجھل وزنی کلام سے تعبیر کیا ہے. انا سنلقی الیک قولا ثقیلا, اے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں, اتارنے جا رہے ہیں. بھاری کلام سے تعبیر کیا تو اس میں یہ ثقل جو ہے حصی بھی ہے معنوی بھی ہے. تو حصی ثقل کا یہ اثر ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر بڑا بوجھ محسوس کرتے تھے. چنانچہ وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا, آپ کے منہ سے خراٹوں کی سی آواز آتی تھی, اور سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کے بدن میں اتنی گرمی پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ کی پیشانی سے جو ہے وہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح لڑکا کرتے تھے. یہ گویا وحی کے بوجھ کی وجہ سے, اور یہ تو آپ کے معاملہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی. ایک گویا 40 صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہ بات معروف اور مشہور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 جنتی آدمیوں کے برابر قوت دی گئی ہے, اور ایک جنتی آدمی کو دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر قوت دی جاتی ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4000 دنیا کے آدمیوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی. لیکن اس قوت کے باوجود جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اوپر بہت بوجھ محسوس کرتے تھے. چنانچہ بار بار وحی کے اسی نزول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ اثر پڑا کہ اس میں ضعف اور کمزوری آ گئی. ایک طاقتور آدمی ہو لیکن بار بار اس کو کسی ایسی چیز سے واسطہ پڑتا ہو جس میں طاقت بے انتہا خرچہ ہوتی ہو, استعمال ہوتی ہو, اس کی وجہ سے آگے جا کر کے اس میں انحطاط آتا ہے. یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نازل ہوتی تھی, وحی کے نزول کی وجہ سے آپ پر بڑی شدت اور گرانی ہوا کرتی تھی اور بڑی سختی ہوتی تھی, اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 4000 آدمیوں کی قوت ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں میں اخیر میں کچھ سفیدی, سب نے 20 سے کم بال سفید ہوئے تھے, لیکن آپ کی قوت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے بال سفید نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور بالوں میں کچھ سفیدی نظر آئی کچھ بالوں میں, تو دیکھ کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, شیبتنی ہود و اخوات ہوا سورہ ہود, اور اس جیسی صورتوں نے مجھے میرے بالوں کو سفید بنا دیا. وہ ان صورتوں کے اندر جو قیامت کا تذکرہ ہے, قیامت کے اس تذکرے کی شدت کی وجہ سے کا اثر میری طبیعت کے اوپر یہ پڑا. لکھا ہے کتابوں میں ایک واقعہ, وہاں شمائل کے اندر لکھا ہے, اور یہ علامہ نام بول رہا ہوں زبان پر نہیں آ رہا ہے, انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان آدمی جس کے بال سیاہ تھے, रात को सोया जब उठा तो पूरे बाल दाढ़ी और सर के सफेद हो चुके थे। पूछा भाई क्या बात हुई? रात को मैंने कयामत का मंजर देखा कि जब गुनहगारों को जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है, उस मंजर की हैबत की वजह से मेरे बाल जो है सफेद हो गए। ये कयामत के आला इसमें बयान गुरुसलासन फरमाते हैं जिन सूरतों में कयामत के अहवाल बयान, हम तो गफलत के साथ इसको पढ़ते हैं, तर्जमा देखें तो भी वो कैफियत हम पर तारी नहीं होती। तो बहरहाल उसके नतीजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की तबीयत के ऊपर जो असर पड़ता था खौफ आता और आप पर वही भी 24,000 मरतबा नाजिल हुई। किसी भी नबी पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर वही नाजिल नहीं। कभी तो एक एक छोटे छोटे कलमे को लेकर हजरत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होते थे। तो बहरहाल इस वही के अंदर ऐसा बोझ था कि उस बोझ की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर उसका असर पड़ता था, बल्कि दूसरे लोगों पर भी। वही तो आप पर नाजिल होती थी। रिवायतों में है कि आप अपनी ऊँटनी पर सवार होते थे, ऐसी हालत में अगर वही नाजिल होती तो आपकी ऊँटनी वही के बोझ की वजह से बैठ जाती थी और अपना चेहरा ज़मीन के ऊपर रख देती थी। अजीब मामला है, वही ऊँटनी पर नाजिल नहीं हो रही है, वही तो नाजिल हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर। बोझ तो आपका है लेकिन उस बोझ का असर ऊँटनी पर जिस पर आप सवार हैं ये होता था कि वो ऊँटनी बोझ की वजह से दब कर बैठ जाती थी। हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में जब आप क़याम पज़ीर थे और कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, तो आप वहाँ मैदान अरफात में अपनी ऊँटनी के ऊपर वकूफ़ पज़ीर थे। हज के अंदर वकूफ़ का तरीका जो बताया गया है, अगर किसी के पास सवारी हो ऊँट हो तो बेहतर यह है कि वो ऊँट के ऊपर बैठे और वहीं अल्लाह का जिक्र वगैरह करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में इसी तरह वकूफ़ फरमा रहे थे। इसी दरमियान जो है ज़ोहर और असर के बीच में, असर के करीब ये आयत नाजिल हुई और आपकी वो ऊँटनी वही के बोझ की वजह से बैठ गई, उसने अपना चेहरा ज़मीन के ऊपर रख दिया। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि ये कलाम जो है ना बड़ा भारी कलाम है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इसका पढ़ना भी आसान कर दिया, याद करना भी आसान कर दिया। वरना बकौल हजरत कतादा रहमतुल्लाह जो बड़े ताबीईन हैं फरमाते हैं कि ये इंसानों की ताकत नहीं थी कि अपनी ज़बान से वो अल्लाह के इस कलाम को अदा कर। वलकद यस्सनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को याद करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए, दोनों मतलब हैं कि कोई आदमी कुरान को याद करना चाहे तो उसके लिए भी हमने उसको क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। कोई जो है उसको याद करने के लिए आगे आवे, गोया अल्लाह ताला दावत दे रहे हैं आओ और इसको हमने आसान किया है, इससे फ़ायदा उठाओ। बड़े मुबारक हैं वो बंदे जो इस काम के लिए अपने आप को पेश करते हैं। फहल मिन मुद्दकिर ये फरमा कर अल्लाह ताला तरगी, कोई गुजराती कोई छे अल्लाह में बंदो आगर आना रहो ऐलान करते हैं, कोई अल्लाह ताला भी ऐलान फरमाने, कोई है इसको हमने इसको आसान कर दिया, कोई है याद करने के लिए आगे बढ़े। गोया जो लोग अपने आप को हिफ्ज़े कुरान के लिए पेश करते हैं अल्लाह ताला की इस दावत पर लब्बे कह रहे हैं, और जो अपनी औलाद को इसके लिए पेश करते हैं गोया अल्लाह ताला की इस दावत पर गोया अमल कराने के लिए अपने बच्चों को पेश करते हैं, सब बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حفظ قرآن کی دولت سے نواز دے. یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ اپنی کتاب کو کسی کے سینے میں محفوظ فرما دے. اس کے الفاظ یہ تو پہلا درجہ ہے, اس کے بعد آگے اور ترقی کے بہت مدارج ہیں, اس کے علوم, اس کے معارف, اس کا اعمال, اس کے اخلاق, ہر چیز میں آدمی انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کپا لے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ گویا ان کے اوپر رشک کیا جائے, کہ گویا ایسے آدمی ہیں جن کو دیکھ کر تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز عطا فرمائے. دنیا میں انسان کا مزاج اور انسان کی طبیعت پرکوتی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے, خواہ کاش ایسی چیز مجھے بھی مل جاتی. تو اب ہر چیز کے لیے ایسا کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کی تربیت کے لیے تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہ بھی بتلایا وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی ہمیں کیا کرنی چاہیے, تمنا کرنی چاہیے, رشک کرنا چاہیے. کسی کا بنگلہ دیکھ کے رشک کریں نا, حضور نے یہ تعلیم نہیں دی. کسی کی کار دیکھ کر کے رشک کریں, کاش ایسی کار مجھے بھی مل جاتی, نہیں. کسی کی فیکٹری دیکھ کر کے رشک کریں آپ, کاش ایسی فیکٹری, ایسا کارخانہ مجھے بھی مل جاتا. کسی کو بڑا عہدہ وزارت کا ملا ہوا ہے, کلیکٹر ہے, گورنر ہے, اس کو دیکھ کر کے آپ رشک کریں, تمنا کریں کاش ایسا عہدہ مجھے بھی مل جاتا, نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ رشک کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا. عطا اللہ الکتاب بہت بہت مجمل مبہم الفاظ کے اندر اس میں سب آ جاتا ہے, قرآن کے الفاظ, قرآن کے معنی, قرآن کے احکام, قرآن اعمال, قرآن اخلاق, سب. فہو یقوم بہ, بس وہ اسی میں مشغول رہتا ہے دن اور رات. ادنا درجہ کم سے کم یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ جس کو یاد ہوں وہ گویا 24 گھنٹے پڑھتا رہے, خالی نماز میں پڑھے یا خارج میں پڑھے, دونوں طریقے. اور اس کے بعد درجات آگے, بھائی اس پر عمل کا اہتمام, اس کے سیکھنے سکھانے کا. جو لوگ اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں قرآن کو پڑھانے کے لیے وہ بھی یقوم بہ میں آ جاتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اسی لیے کیا کر دیا ہے, فارغ کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی گویا بڑی فضیلت بتلائی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دیکھو بھائی دو چیزیں ہیں, خالی سیکھنا نہیں, یہ بچوں سے بھی کہوں گا, خالی آپ یوں سمجھا ہم حافظ ہو گئے, نہیں, حافظ ہونے کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. سمجھا کہ نہیں, پڑھے اب پڑھانا بھی ہے, پڑھنے کے بعد آپ دوسرے دھندے میں لگ جاؤ یہ نہیں, اس کے لیے یہ فضیلت نہیں. اس میں تو دو باتیں ہیں, خیرکم من تعلم القرآن و علمہ, قرآن سیکھے اور سکھلائے, گویا یہ دونوں کام کرنے ہیں, تبھی تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہ جو جاری ہے وہ اسی لیے, ورنہ سیکھ کر کے آپ کی طرح وہ بھی دکانوں پر لگ جاتے اور کسی کو نہ سکھاتے تو پھر یہ ہم تک کہاں پہنچتا. سکھانے کا سلسلہ بھی سیکھنے کے ساتھ ساتھ جاری رہنا. اس لیے میں ان بچوں کے والدین سے بھی کہوں گا کہ بھائی آپ نے اپنے بچوں کو اس میں لگایا, بڑی بڑی مبارکباد چیز ہے, مبارکبادی کے قابل, لیکن یہ سعادت مکمل اس وقت ہوگی, پریپورن اس وقت کہلائے گی جب کہ یہ سلسلہ آگے بھی بڑھا. اس لیے بھلے آپ اپنے اولاد کو اپنا کاروبار, اپنی تجارت, اپنا دوسرا اس میں لگا سکتے ہیں, लेकिन उन 24 घंटों में से कुछ वक्त तो उनका 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ज़रूर निकलवाने चाहिए जिसमें वो गोया इस खिदमत को इस सिलसिले को आगे जारी रखे। हजरत साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम जिन सब अपने अपने काम करते थे, जो हजरत अंसार थे खेती बाड़ी थी उनका, उनकी बागात थे उसमें मशगूल रहते थे, और महाजरीन की तिजारत थी तिजारत करते थे, लेकिन इन दोनों कामों के साथ साथ वो दीन का ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस का एक बड़ा ज़खीरा मनकूल है, और इनको उन सहाबा में शुमार किया गया है जो मुकसिरीन हैं, यानी जो 1000 से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और बातों को उन्होंने नकल किया है। उनका क्या था, उनका बाग था अपने बाग में, लेकिन बाग में पानी पिला रहे हैं बाग दरख्तों को, और काम कोई पहुंच गया इल्म सीखने के लिए सब छोड़ के वहीं दरख्त के नीचे बैठ गोट लगा करके यानी पाँव ऊँचे करके वो जो कपड़ा कमर और पाँव से क्या कर लेते हैं लपेट, ये एक बड़ा कुर्सी एक बैठक है आराम वाली बैठक, समझा कि नहीं, उसमें आदमी कितनी देर इस तरह बन लग के करके बैठा रहेगा, कभी थकेगा नहीं। तो बहरहाल ये हजरत अबू सईद खुदरी इसी तरह पढ़ाते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कितने बड़े, उनके वो अपने शागिर्द हजरत इकरमा को और अपने बेटे को हजरत अली, उनके बेटे अली था नाम उनका, उन दोनों को बाकायदा हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में भेजते थे, जाओ वहाँ सीखो उनके पास जाकर के। हालांकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुद भी बहुत बड़े आलिम थे, अहादीस भी हदीस के भी और कुरान के बड़े मुफस्सिर, लेकिन फिर भी वो अपने शागिर्द और अपने औलाद को दूसरे सहाबा के पास इल्म हासिल करने के लिए भेजते थे। दोबारा कहने का हासिल यह है कि ये सिलसिला जो है इल्म का बाकायदा जारी रहना चाहिए, ये जारी है तभी तो हमारे तक पहुँचा। अगर हम लेके बैठ जाएं और आगे उसको बढ़ाने की कोशिश न करें तो फिर ये कैसे इल्म फैलेगा। हालांकि हमें इस बात की ताकीद की गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो खुतबा दिया था उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, फलयुबल्लिगु शाहिदु मिनकुम अल-गाइब, तुम में जो लोग इस मजलिस में मौजूद हैं मेरी बातों को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो यहाँ मौजूद नहीं। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर और आपके इस इरशाद पर ऐसा अमल किया कि एक एक बार उन्होंने उनके पास जितनी भी चीज़ें जितने भी इरशादात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे कोई बात उन्होंने छोड़ी नहीं। हर सहाबी ने इस बात का एहतमाम किया, यहाँ तक कि एक बात रह गई तो मौत से पहले हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया है कि मौत का वक्त करीब आया, लोगों को बुला कमरे में बुलाया, क्या जितनी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैंने सुनी हैं वो सब तुम तक पहुँचाई हैं, एक हदीस रह गई वो अब तक नहीं बतलाई थी, वो भी मसलहत की वजह से, उस हदीस में जो बशारत दी गई है उस बशारत को सुनकर लोग जो हैं वो उस पर भरोसा करके न बैठ जाएं, इसलिए एहतियातन उसको सुनाया नहीं था। लेकिन अब जब देखा कि अब तो मैं मरने के करीब हूँ, दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो फौरन अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे सीने में ही रहे और मैं दुनिया से चला जाऊँ और कल को फिर अल्लाह की तरफ से गिरफ्त और पकड़ो कि ये बात नहीं पहुँचाई, इसलिए वो भी लोगों को बाकायदा नबी उन्होंने पहुँचा दी। तो कहने का हासिल ये है कि ये सिलसिला पढ़ने पढ़ाने का बाकायदा जारी रहना चाहिए। हमारे यहाँ मदारिस के अंदर ये जो जारी है कुरान की तालीम, और ये उसका पहला मरहला है कुरान के अल्फाज, उसमें देखकर भी और ज़बानी भी दोनों तरीके से ہر مکتب کے اندر ہر بچے کو, ویسے تو مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو قرآن پاک کم سے کم دیکھ کر پڑھنا آ جائے, اور اگر زبانی یاد کر لے تو بہت اچھا, نور نلا نور بڑی سعادت کی بات ہے. بہرحال یہ دونوں قرآن کے الفاظ کا علم ہے, ابتدائی درجہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. حالانکہ صحابہ عرب ہیں, پیدائشی عربی زبان کے ماہر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, پھر بھی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ جب تک اس کو سکھایا نہیں جائے گا پڑھنا, وہاں تک کوئی پڑھ سکے گا نہیں. یہ ہے اس کی خاصیت, اسی لیے وہ اساتذہ سے ہی پڑھا جاتا ہے. بہرحال یہ ہمارے یہاں مدارس کے اندر, یہ سلسلے مکاتب کے اندر بھی, مکتبوں میں ماشاء اللہ اب تو پچھلے کافی زمانے سے, پہلے تو یہ ہوتا تھا تو حفظ کرنا چاہتا تھا تو اس کو کسی باہر مدرسے میں بھیجتے تھے, بھی حفظ کرنا ہے, وہاں گاؤں میں یا مکتب میں رہتے ہوئے لوگ گویا اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں بھی حفظ ہو سکتے ہیں, لیکن اب تو ماشاء اللہ ہر ہر مکتب کے اندر حفظ کے یہ سلسلے جاری ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اتنا عام کر دیا کہ جو آدمی بھی اپنی اولاد کو حافظ بنانا چاہے بڑی آسانی سے بنا سکتا ہے, اور یہ سلسلے اسی کا ایک نمونہ ہے. تو یہاں ماشاء اللہ یہاں رانی تالاب مدرسے کے اندر ان 21 طلباء نے, بچوں نے حفظ کی تکمیل کی. حالانکہ یہ مکتب ہے لیکن مکتب کے اندر یہ شعبہ جو جاری کیا گیا ہے حفظ کا, اس کے اندر اتنی بڑی تعداد جو ہے حفظ کی تکمیل کر رہی ہے. واقعتاً مدرسے کے جو مدرسین معلمین اور ان کے صدر المدرسین اور مدرسے کے جو منتظمین ہیں, چلانے والے ذمہ دار حضرات نظمہ, ان تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مساعی کو, ان کی کوششوں کو ایسے بابرکت کام کے ساتھ جوڑا کہ جو لوگ قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت ہے, صدقہ جاریہ ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا سے جانے کے بعد کام آنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله, آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع اور کٹ ہو جاتا ہے, الا من ثلاثۃ, البتہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب پھر بعد میں بھی, مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. پہلا صدقۃ جاریۃ, کوئی ایسا نیکی کا کام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے, کنواں کھدوا دیا, ٹنکی بنوا لی, مدرسہ تعمیر کر دیا, مسجد تعمیر کر دی, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ ثواب بھی ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. اور علم انتفاع بھی, یا کوئی علم کی بات ہے جس سے لوگ فائدہ, دوسروں کو پڑھایا وہ اوروں کو پڑھائیں گے, کوئی کتاب لکھ دی یہ کسی کو مسئلے بتائے وہ عمل کر رہا ہے وہ دوسروں کو بتائے گا, یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا, یہ ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. اولاً صالحاً یدعوٰ, یا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں, ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے اس کا اہتمام کریں. آج جب دنیا کی محبت میں لوگ اپنی اولاد کو عصری اور دنیاوی علوم میں ایسا لگا رہے ہیں کہ بچپن سے, ابھی تو 3 سال کا بچہ ہوا اسکول بھیج دیا, اس کو اللہ کا نام سکھانے کا فکر نہیں ہے لیکن اس کو اے بی سی بھی سکھانے کا فکر ہے, اور میں نہ نہیں کہتا دنیاوی تعلیم سے روکنا نہیں چاہتا, لیکن اس کو اتنا اس کا زیادہ اہتمام اور اتنا بلوغ کیا دینی معلومات اور دینی تعلیم کے مقابلے میں اور آخرت کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی جائے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. آخر ہمیں بھی تو دنیا سے جانا ہے نا, ماں باپ کو چاہیے کہ بھائی ہمیں آخرت میں کام آوے ایسی کوئی چیز. آپ نے اگر نہیں پڑھا لیکن بچے کو پڑھائیں گے تو اس کا پڑھایا ہوا آپ کو کام دے گا, وہ تو بچے کا ایک بسم اللہ پڑھنا جو ہے نا وہ بھی وہ ماں باپ کے لیے. روایتوں میں علامہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفصیل کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, انتقال کے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اور تو کوئی اولاد نہیں تھی. ابو گنہگار آدمی تھا, انتقال کے بعد قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہو رہا تھا اس کے بدامالیوں کی وجہ سے. بعد میں بچہ پیدا ہوا اور بچہ جب کچھ بڑا ہوا اور اس کی ماں نے اس بچے کو مکتب میں بھیجا اور مکتب میں پہلے ہی دن استاد نے بچے کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے, رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے یہ بسم اللہ نکلی اور اس کے باپ کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا. باری تعالیٰ فرمانے لگے کہ اس کا بچہ چھوٹا سا مجھے رحمان اور رحیم کیا ہے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں, یہ نہیں ہو سکتا. اندازہ لگاؤ خالی ایک بسم اللہ, بچے کی ایک بسم اللہ کی وجہ سے باپ کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. تو اگر آپ پورا پڑھائیں گے, پورے قرآن کی تعلیم دیں گے, آگے احکام کی تعلیم دیں گے, تو کیا کچھ ماں باپ کو نوازا نہ جائے گا. یہ قرآن کی اس کے اوپر بھی بڑے وعدے کیے گئے ہیں, حدیث میں اس پر بشارتیں سنائی گئی ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ایسا اہم میہ ہے, اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور میں مدرسے والوں کو بھی اور منتظمین کو بھی, اساتذہ کو بھی اور جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ان کے اولیاء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ سعادت عطا فرمائیں کہ آپ کے اولاد نے حفظ کی تکمیل کی. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھے اور مدرسے کو ہر نوع کی ترقی سے نوازے. بس درود شریف پڑھ لو, دعا کر لو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, قصوروار ہیں. اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری, تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے. تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے مخلصین و محبین، اور اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ تمام رذائل سے اے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، اس وقت اس مجلس میں اے اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما، اللہ اس مدرسے کو جس میں ان بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اللہ بے انتہا قبول فرما، اس مدرسے کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، مدرسے کی تمام ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانۂ غیب سے کفالت فرما، اللہ ہر نوع کی ترقیات سے اس کو مالا مال فرما، اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمور فرما، اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے اللہ جو ذمہ داریاں، جو فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب اللہ کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر اللہ ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ اس وقت پورے عالم جن مصائب کے اندر گرفتار ہے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما لے، اللہ اس ملک کے اندر بھی درمیانی اور چھوٹی ادنا طبقہ اللہ بے انتہا مسائل کے اندر مبتلا ہے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ, اللہ سب سے راضی ہو جا, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ, سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اے اللہ, کرنسی کی اس تبدیلی کی وجہ سے اے اللہ حلال اور جائز کمائے والے اور اے اللہ مدارس مکاتب, اے اللہ ان کو جو جو اے اللہ مسائل درپیش ہیں عافیت کے ساتھ ان کا اے اللہ حل فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ, اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ, پرسنل لا کی حفاظت فرما, مسلم پرسنل لا کی حفاظت فرما, پرسنل لا بورڈ کی اے اللہ کوششیں جو اس سلسلے میں جاری ہیں ان کو بھرپور کامیابی سے امکنار فرما. اے اللہ, ان کو اس میں دخل اندازی کی جرات نہ دے, رعب اور ہیبت ڈال دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ, اے تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول پسندیدہ ہے, سب کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کو اخلاص, استقامت, ہمت اور حوصلہ عطا فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, ان کی ضروریات کی کفالت فرما. پورے عالم میں اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں اے اللہ مظالم کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے, شیعیت اور رافضیت کے شر, ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما, اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ, دشمنان اسلام کی جو سازشیں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف چل رہی ہیں, اللہ ان کے شر سے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی پورے پوری حفاظت فرما, ان سازشوں کو ان سازش کرنے والوں کے اوپر رکھ دے. اے اللہ, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, تکمیل حفظ کی مجلس کی نسبت سے تیرے بندے اے اللہ قرب و جوار دور و دراز سے آئے ہیں, اور اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ جو دعائیں مانگی جائے گی قبول ہوگی. اے اللہ, ان آنے والوں کی تمام جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.